نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید الحمدللہ پچھلے پروگرام میں اس سیریز کے دو حصوں کی تکمیل ہو گئی تھی آپ کے علم میں ہے کہ اس سیریز میں ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سیریز میں کل چھ حصے ہیں جن میں ہم نے اس سیریز کے دروس کو تقسیم کیا ہے اور آج سے انشاءاللہ تعالی ہم تیسرے حصے کا مطالعہ شروع کریں گے یہ تیسرا حصہ اس کا موضوع ہے عمل صالح اور اس حصے میں بھی پانچ دروس ہیں جن کا انشاءاللہ تعالی ہم سلسلے وار مطالعہ کریں گے اور آج جس درس کا مطالعہ پیش نظر ہے وہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی چند آیات ہیں اور سورۃ المعارج کی چند آیات ہیں جن کا انشاءاللہ تعالی ہم تقابلی مطالعہ کریں گے تاہم ہمیشہ کی طرح درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
ناظرین کرام جیسے کہ عرض کیا گیا کہ آج سے ہم انشاءاللہ اس سیریز یعنی مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں اور آج اس کا درس اول ہمارے زیر مطالعہ رہے گا اس کو ہم نے موضوع دیا ہے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف اور یہ درس مشتمل ہے سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات 1-11 اور سورہ معارج کی آیات 19-35 سورہ مؤمنون آیات 1-11 اور سورہ معارج آیات 19-35 ان آیات کی روشنی میں یہ پہلا درس آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ کی طرح حصہ جو تیسرا پیش نظر ہے اس کے دروس کا بھی ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ تیسرا حصہ اس کا موضوع عمل صالح آپ کو یاد ہوگا سورۃ العصر کے مطالعے سے سلسلہ شروع ہوا اور سورۃ العصر میں نجات کے حوالے سے چار شرائط کا بیان تھا ایمان عمل صالح تواصب الحق و تواصب الصبر دوسرا حصہ جو ہم نے مکمل کیا پچھلی مرتبہ وہ ایمان کے موضوع پر تھا اب تیسرا حصہ شروع کر رہے سیریز کا وہ عمل صالح کے موضوع پر مشتمل ہے لیکن بڑے پیارے مقامات قرآن حکیم کے جہاں قرآن حکیم کی عملی ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں اس سیریز کے تسلسل میں انشاءاللہ اب یہ 12 درس ہے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کا موضوع ہے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات اور سورۃ المعارج کی آیات 19-35 کی روشنی میں یہ درس ہم انشاءاللہ آج سمجھیں گے اور آئندہ کے دروس میں 13 درس بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف سورہ فرقان کا آخری رکوع پھر 14 درس ہوگا انشاءاللہ خاندانی زندگی کے بنیادی اصول سورہ تحریم کی روشنی میں 15 درس ہوگا انشاءاللہ سماجی اور معاشرتی اقدار یعنی ویلیوز سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں اور پھر آخری درس تسلسل میں ہوگا سیاسی و ملی زندگی کے رہنما اصول سورۃ الحجرات کی روشنی میں اور ایک مزید اسپیشل لیکچر ہوگا جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر جو کہ 17 درس ہوگا اس سیریز کا یوں آپ محسوس کریں گے کہ جو تیسرا حصہ ہے عمل صالح جس کو ہم نے عنوان دیا اس میں جو دروس ہوئے ایک فطری ترتیب کے ساتھ ایک فرد کی سیرت و کردار کے لیے 2 دروس آج کا درس اور آئندہ سورہ فرقان کی آخری آیات کا درس فرد سے آگے بڑھے تو خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی ایک درس اس پر مشتمل ہوگا خاندان سے آگے بڑھے تو معاشرہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں کا چند نشستوں میں مطالعہ کریں گے اور معاشرے سے آگے بڑھے تو ریاست اور ملی سطح کی رہنمائی وہ سورۃ الحجرات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گی گویا فرد سے لے کے ریاست اور ملت کی سطح تک کی تعلیمات قرآن حکیم کی اصولی رہنمائی یہ تیسرے حصے میں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا درس سورۃ مؤمنون اور سورۃ المعارج کی آیات پر مشتمل ہے. الحمدللہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے سورۃ المؤمنون کی چند آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کر لیا ہے. چنانچہ باقاعدہ اب درس کی طرف چلتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تمہیدی نکات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کن امور پر گفتگو ہوگی درس میں آج, اس کو ہم پہلے بیان کرتے ہیں تاکہ خاکہ اسکیچ ذہن میں بیٹھ جائے کہ کن باتوں کی طرف توجہ رہے گی آج کے درس میں. تمہیدی نکات کے حوالے سے پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے ہے اور وہ ہے موضوع. آج کے درس کا موضوع تعمیر سیرت کی اساسات. اساس بنیاد کو کہتے ہیں, فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں, اساس کی جمع اساسات. ایک فرد بندے مومن اس کی شخصیت کی تعمیر, اس کی کریکٹر بلڈنگ کن فاؤنڈیشنز پر ہونی چاہیے, کن بنیادوں پر ہونی چاہیے, اس کا بیان آ رہا ہے آج کے درس میں. یہ ہے ہمارا موضوع اور چند پہلو جو صفات کے طور پر ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ بات دوبارہ عرض کر دوں, ہم چند آیات سورۃ المؤمنون کی سمجھیں گے اور چند ہی آیات سورۃ المعارج کی سمجھیں گے, مگر ایک کمپیریٹو اسٹڈی کے طور پر یہ تفصیل آگے مزید آپ کے سامنے آئے گی. ان دونوں مقامات پر کچھ صفات کا ذکر ہے, آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں. پہلی بات جو ہمارے سامنے آئے گی وہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع, یعنی نماز میں توجہ کا ہونا. دوسری بات لایعنی باتوں سے اعراض, یعنی بیکار باتوں سے بچنا. تیسری بات تزکیہ نفس کے لیے کوشش, اس کو ہم آگے تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ. چوتھی بات جنسی جذبے پر قابو رکھنا, اس میں حیا کی حفاظت بھی شامل اور فطری جذبے کو جائز طریقے سے پورا کرنا بھی شامل. ایفائے عہد اور ادائے امانت, یعنی وعدے کو پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا. اور آخری بات حفاظت نماز, یعنی نماز کی حفاظت کرنا. یہ صفات ہیں بندہ مومن کے حوالے سے جو اس کی شخصیت کی تعمیر کی اساسات ہیں, بنیادیں ہیں. ان فاؤنڈیشنز پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر شروع ہوتی ہے. آج کے درس کا یہ موضوع ہے اور یہ صفات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. ایک اور اہم بات جو آج کے درس سے مزید کھل کر ہمارے سامنے آئے گی وہ ہے فہم قرآن کے دو اسلوب. اسلوب انداز کو بھی کہتے ہیں, سٹائل کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن حکیم کے سمجھنے کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں, انداز ہو سکتے ہیں, اسلوب ہو سکتے ہیں. ان میں سے دو باتوں کا ذکر آج آپ کے سامنے کرتے ہیں. ایک بات القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے. ویسے یہ نقطہ پہلے بھی آ چکا ہے جب ہم نے دوسرے حصے میں سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کیا تھا, تو انعمت علیہم, جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ لوگ, ان کا ذکر سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں آتا ہے. وہاں بھی یہ اصول بیان کیا گیا تھا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے. یہ اصول تفسیر میں علماء بیان فرماتے ہیں, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے. ایک یہ اصول, اور دوسرا اصول قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 23, اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی, اللہ نے نازل فرمایا بہترین کلام, یعنی ایسی کتاب جس میں مضامین ملتے جلتے اور دہرائے جاتے ہیں. قرآن حکیم میں جو مضامین اللہ نے عطا فرمائے وہ ملتے جلتے بھی ہیں, ان میں یکسانیت بھی ہے, سملارٹی بھی ہے, اور ان کو دہرایا بھی گیا ہے, ریپیٹ بھی کیا گیا ہے تاکہ وہ ذہن نشین ہو اور اہل ایمان کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو. آج جیسے کہ عرض کیا گیا المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات اور المعارج کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے کمپیریٹو اسٹڈی کے طور پر, تو یہ دونوں اصول ہم سمجھیں گے, یعنی ان کی وضاحت ہوگی کہ ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے اور مضامین قرآن حکیم میں بار بار دہرائے بھی گئے ہیں. یہاں پر آ کر تمہیدی نکات مکمل ہوتے اور اب چلتے ہیں آج کے درس کی آیات پر غور و فکر کی طرف. آئیے چلتے ہیں آیات پر غور و فکر کرنے کی طرف. جیسے کہ عرض کیا گیا کمپیریٹو اسٹڈی ہم کر رہے ہیں, المؤمنون کی آیات اور المعارج کی چند آیات, تو ساتھ ساتھ مطالعہ رہے گا جاری. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت, قد افلح المؤمنون, بے شک کامیاب ہو گئے اہل ایمان. اور المعارج کی آیات ہیں 19 سے 22, ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے, اذا مس الشر جزوعا, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے, إِلَّا الْمُصَلِّينَ, سوائے نمازیوں کے. آپ غور کیجئے گا, یہاں ایک طرف مؤمنون ایمان والوں کا ذکر آیا تو دوسری طرف نمازیوں کا ذکر بھی آیا. یہ نقطہ آگے ہمارے سامنے اور کھل کر واضح ہوگا انشاءاللہ تعالی. کمپیریٹو اسٹڈی ہے, المؤمنون کی ایک آیت ہے اور المعارج کی چار آیات, آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. المؤمنون میں الفاظ آئے قد افلح المؤمنون, یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. افلاح کا لفظ سمجھتے ہیں, فلاح ہم سمجھتے ہیں حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، لیکن یہ لفظ کتنا گہرا ہے، آئیے تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں. افلح یفلح عربی میں یہ اسلوب ہے بیان کرنے کا، اس کے لغوی معنی یعنی لٹرل میننگ، ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ پھاڑنا یا پھاڑ نکالنا. فلاحن کسان کو کہتے ہیں، یوں کہ وہ زمین کا سینہ اپنے ہل کی نوک سے پھاڑتا ہے. تو فلاح یعنی افلح یفلح سے فلاح، فلاح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاحن کسان کو بھی کہا جاتا ہے، لغوی معنی پھاڑنا ہے، پھاڑ نکالنا ہے. کسان کو بھی فلاحن کیوں کہتے ہیں؟ وہ زمین کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پھر جو بھی فصل کی آبیاری ہے، بلکہ فصل کے اگانے کا عمل وہ شروع کرتا ہے، تو وہ پھاڑنے کا عمل کسان بھی کر رہا ہوتا ہے. تو فلاح اس میں کوئی پھاڑنے کا تصور ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کامیاب ہونا یا کام نکال لینا، کامیاب ہونا یا کام نکال لینا. اب یہ کامیاب ہونا قرآن بیان جب کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے بڑے عظیم معانی ہوں گے اس کے. ہم اس کو دو انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. غور کیجئے گا ناظرین کرام، کامیاب ہونا قرآن بیان کر رہا ہے تو بڑے عظیم معانی ہوں گے اس کے اندر، بڑے گہرے معانی بھی ہوں گے اور بڑے مقاصد بھی اس کے اندر ہوں گے. اس کو ہم دو مثالوں اور اعتبارات سے سمجھیں گے انشاءاللہ. پہلی بات، مفلحن، مفلحن کہتے ہیں کامیاب ہونے والے کو. وہ کون ہوگا؟ دنیا کے پردے کو پھاڑ کر کامیابی کی اصل حقیقت کا سراغ لگانے والا. یہ دنیا نظر آتی ہے آپ کو بھی مجھے بھی، مگر آپ کا میرا ایمان ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل حقیقت اس دنیا کے پیچھے اس کے ورے ہے، ایسا ہی ہے نا. اور کسی مسلمان سے پوچھے تو یہ کہے گا اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. تو پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا کے ظاہر کے پردے کو چاک کرو، اس کو سب کچھ نہ سمجھنا بلکہ کچھ بھی نہیں، اور اس کو پھاڑ کر اس کے پیچھے جو اصل زندگی ہے وہی اصل کامیابی وہاں کی ہے. اصل کامیابی اسی اصل زندگی کی ہے، اس کا سراغ لگا کر اس کے لیے تیاری کرنے والا وہ مفلحن ہوگا، کامیاب ہونے والا. پھاڑنے کا ایک مفہوم تو سامنے آیا، اس ظاہر کے پردے کو، دنیا کے پردے کو چاک کر کے آخرت اصل زندگی کا سراغ لگا کر اس کے لیے محنت کرنے والا اصل میں وہ کامیاب ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. دوسری مثال اس کی، تھوڑا اور اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انسان کی اصل شخصیت اس کا روحانی وجود ہے جو اس کے خاکی یعنی حیوانی وجود کے خول میں لپٹا ہوا ہے. میں دوبارہ پڑھ بھی رہا ہوں اور ایک چھوٹی سی ڈائیگرام ہمارے سامنے ہے، اس سے سمجھ بھی لیتے ہیں اس کو. دوبارہ نوٹ کیجئے گا اس جملے کو. انسان کی اصل شخصیت اس کا روحانی وجود ہے جو اس کے خاکی یعنی حیوانی وجود کے خول میں لپٹا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلو مارکڈ سرکل ہے اس کو ہم نے مارک کیا ہے حیوانی وجود کے عنوان سے، اور یہ جو بلو کلر میں پورا سرکل ہے اس کے اندر جو پورشن ہے اس کو ہم نے روحانی وجود کو کے طور پر مارک کیا ہے. ہمارا یہ جسم ہے یہ بھی ایک حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں، روح اس کے اندر ہی ہے، مگر آپ میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جسم اصل نہیں ہے، اصل روح ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے روح نکال دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے. تو آپ کا میرا اصل وجود وہ روحانی وجود ہے. تو اس ظاہر کے پردے کو چاک کرو، مراد اس ظاہر کے حیوانی وجود سے آگے بڑھ کر اپنی اصل شخصیت کو، اپنے اصل تشخص کو، اپنی اصل پرسنالٹی کو ڈسکور کرو، تلاش کرو، وہ ہے تمہاری روح اور تمہارا روحانی وجود، اور اس روح کے تقاضوں پر عمل کرو، یہ اصل کامیابی. تو مفلحن کامیاب ہونے والا، فلاح کے معنی میں پھاڑنے کا مفہوم، ظاہر کا پردہ دنیا کا چاک کر کے آخرت کو مانو اور اس کی کامیابی کی کوشش کرو، اس حیوانی وجود کے تقاضوں سے آگے بڑھ کر روح کو بیدار کرو، روح کو پہچانو، اس روح کے تقاضوں کو پورا کرو، یہ پھاڑنے کا تصور. بات تو واضح ہو گئی، دنیا کی مثال سے اور آخرت کی مثال سے، حیوانی وجود کی مثال اور روحانی وجود کی مثال سے، یہ ہے پھاڑنے کا تصور فلاح کے الفاظ میں. اسی لیے آگے لکھا ہے مفلح یعنی کامیاب ہونے والے انسان وہ ہے جو اس ظاہری وجود کے پردے کو چاک کر کے اپنی اصل شخصیت و حقیقت کو جان لے اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرے. جیسے کہ عرض کیا گیا، جسم سے آگے بڑھ کر روح کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ ہے اصل کامیابی. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ المؤمنون کی پہلی آیت تھی. المعارج کی آیات کی طرف چلتے ہیں. المعارج میں ذکر آیا آیات 19-22، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا جلباز پیدا کیا گیا ہے، اذا مس الشر جزوعا تکلیف آتی تو جزا فضا کرتا ہے چیختا چلاتا ہے، وہ اذا مس الخیر منوعا جب ذرا خیر و مال و دولت مل جائے تو کنجوس بن جاتا ہے، الا المصلین سوائے نماز ادا کرنے والوں کے۔ عجیب بات آ گئی ہے، انسان کی جلد بازی کا ذکر ہے اور ذرا تکلیف آئے تو چیخنے چلانے کا بیان آیا، مال مل جائے تو کنجوس ہونے کا ذکر آیا، اور ایکسیپشن کیا بتایا سوائے نمازیوں کے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس کی تشریح کی طرف چلتے لکھا ہے سورۃ المعارج کی آیات 19-22 فلاح انسانی کی تشریح کرتی ہیں۔ فلاح ہم نے کہاں سمجھا لفظ المؤمنون میں، اب وہ فلاح ہے کیا، یہ آیات اس کی کچھ تشریح کر رہی ہیں۔ بھلا کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے فلاح پانے والا انسان وہ ہے جو دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو سمجھ لے اور یہاں کے اچھے یا برے حالات کو عارضی سمجھ کر ان سے زیادہ متاثر نہ ہو۔ بے ثباتی ناپائیداری کیا مطلب، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ پائیدار نہیں ہے۔ تو ایک بندہ مومن جو اس حقیقت کو سمجھ لے گا وہ یہاں کے اچھے یا برے بدلتے حالات کا زیادہ تاثر نہیں لے گا، ورنہ انسان میں کمزوری ہے، تاثرات جلدی لے لیتا ہے، مگر وہ جلد باز انسان ہے۔ مگر جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ پردہ چاک کر چکا ہے اور اصل حقیقت کو پا چکا ہے، اس میں جلد بازی کا عنصر اور یہ چیخنے چلانے کا عنصر تکالیف کے موقع پر یا کنجوسی کا عنصر جب مال مل جائے، یہ ایسی گھٹیا باتیں اس میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو واقعتاً کامیاب وہ ہوگا جو اصل حقیقت کو پہچان لے کہ دنیا عارضی فانی چند روزہ ہے اور وقتی اونچ نیچ یا حالات کا وہ تاثر لے کر متاثر نہیں ہوتا۔ مزید برآں الا المصلین کے الفاظ ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں ہم غور کریں گے، سوائے نمازیوں کے۔ یہ جو کمزوریاں ہیں یہ نمازیوں میں نظر نہیں آئیں گی۔ المؤمنون میں مؤمنون کا ذکر تھا، ایمان والے، یہاں نمازیوں کا ذکر ہے، نماز والے، یہ دو الگ باتیں نہیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ چنانچہ لکھا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے مطابق مؤمن اور مصلی، مصلی نماز ادا کرنے والا، مومن اور مصلی ہم معنی الفاظ ہیں۔ چنانچہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے وما كان الله ليضيع ايمانكم، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ پس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، اور جب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، یہود نے اعتراض کر دیا، بھائی کیا پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں، اگر یہ قبلہ ٹھیک ہے تو پچھلی ضائع ہو گئیں۔ انہوں نے نماز کے ضائع ہونے کا سوال اٹھایا، اللہ نے جواب دیا کہ وما كان الله ليضيع ايمانكم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ سوال اٹھا تھا نماز کا اور اللہ فرما رہے تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ گویا نماز اور ایمان مترادف ہیں، سننمز ہیں، آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ المؤمنون میں ایمان والوں کا ذکر تھا، یہاں نماز والوں کا بیان ہے، اور یہ ایک ہی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور نماز لازم و ملزوم۔ ضمنی ایک بات، ہم نمازی ہیں، پانچ وقت کے نمازی ہیں، اور یاد رکھیے گا جس سورۃ المؤمنون کا مطالعہ ہو رہا ہے، ابھی بات آگے بڑھے گی، صرف نمازیوں کے لیے کامیابی نہیں ہے، خشوع اور خضوع رکھنے والے نمازیوں کے لیے کامیابی، یہ بات آگے بیان ہوگی۔ مگر سوال تو یہ تھا، کیا ہم نمازی ہیں اور باقاعدہ نمازی ہیں، پانچ وقت کے نمازی ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے تمام نمازوں کی حفاظت کی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم نے سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت اور المعارج کی چار آیات کا مطالعہ مکمل کیا، اب بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب نماز کا ذکر آ رہا ہے، اور ان دونوں مقامات پر، المؤمنون میں بھی اور المعارج میں بھی، شروع میں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اور آخر میں بھی نماز کا ذکر آیا۔ تو جو شروع اور آخر کی آیات ہیں دونوں مقامات پر، المؤمنون میں بھی المعارج میں بھی، ہم نے ان کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا تاکہ نماز کے تعلق سے ایک ہی مرتبہ گفتگو مکمل کر لی جائے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، المؤمنون میں بھی المعارج میں بھی، شروع میں بھی ایمان والوں کی صفات میں نماز کا ذکر ہے اور آخر میں بھی۔ تو وہ دونوں مقامات کی، شروع اور آخر کی، وہ آیات جن میں نماز کا ذکر آیا، ہم نے ایک ہی جگہ اس کو جمع کر دیا تاکہ ایک ہی گو میں، ایک ہی تسلسل میں نماز کے بارے میں گفتگو ہمارے سامنے آ جائے۔ تو آئیے اگلی آیات کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں، المؤمنون کی بھی اور المعارج کی بھی۔ سورۃ المؤمنون کے الفاظ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے، جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور المؤمنون کی آیت نمبر 9 میں ذکر آیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں المؤمنون کی آیت نمبر 2 اور 9۔ اس کے بعد المعارج کی آیت نمبر 23 الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو باقاعدہ نماز کا التزام رکھتے ہیں یعنی پابندی کرتے ہیں، جو باقاعدہ نماز کا التزام رکھتے ہیں یعنی پابندی کرتے ہیں۔ اور المعارج کی آیت نمبر ہے 34، والذینہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ دونوں مقامات پر آخر میں حفاظت نماز کا ذکر آیا، تو خشوع کا بیان بھی ہے، ہمیشہ التزام رکھنے کا بیان بھی ہے، اور حفاظت کا بیان بھی ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے اب نماز پر گفتگو کریں گے ان آیات کی تشریح کے تعلق سے۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے ہے، دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا ذکر کر کے واضح کیا گیا کہ بندہ مومن کے کردار کی اہم ترین اساس نماز ہے۔ دونوں جگہ نماز کا ذکر آ رہا ہے، شروع میں بھی آ رہا ہے، آخر میں بھی آ رہا ہے۔ تو مومن کی شخصیت کی جو تعمیر ہوگی، اس کی جو کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، اور بلکہ اس کا پورا کریکٹر ترتیب دینا شروع کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی فاؤنڈیشن، بلکہ فاؤنڈیشن تو بنیاد کو کہتے ہیں، پہلی اور بنیادی بات کیا ہے؟ وہ ہے نماز کا اہتمام، وہ اہم ترین اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے بعد اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، جو نماز ہی کے تسلسل میں لکھا ہے، اس کے روز مرہ کے تمام معاملات اور نظام الاوقات نماز کے اعتبار سے طے ہوتے ہیں۔ اہم ترین حیثیت شب و روز میں نماز کو حاصل ہے، تو سارے معاملات اور نظام الاوقات نماز کے مطابق طے ہوں گے۔ بندے مومن کسی سے ملاقات بھی کرنا چاہے گا تو وقت کیا طے کرے گا؟ عشاء کی نماز کے بعد ملیں گے انشاءاللہ، عصر کی نماز کے بعد ملیں گے، ظہر سے پہلے میٹنگ کریں گے تاکہ ظہر وقت پہ ادا کر سکیں، یا کسی سے ایڈریس سمجھنا ہے، سمجھانا ہے تو مسجد سے لوکیٹ کروائیں۔ ظاہری بات ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا تو مسجد سے کم از کم مسلمان تو بہرحال واقف ہوتا ہی ہے، مسجد سے کتنا دور، رائٹ، لیفٹ، فرنٹ، بیک، کتنا دور، ٹھیک ہے؟ تو اپنے معاملات کو، نظام الاوقات کو مومن نماز کے اعتبار سے ترتیب دیتا ہے۔ اب آئیے جو صفات نماز کے حوالے سے آئی تھیں ان پر بات کریں۔ نماز کی روح خشوع اور خضوع ہے، لہذا سورۃ المؤمنون میں سب سے پہلے اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ خشوع خضوع کے معنی جھکنے کے بھی ہیں اور توجہ کرنے کے بھی ہیں، تو یہ نماز کی روح ہے۔ کتنا ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، کتنا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بن رہا ہے، کتنی ہماری کانسنٹریشن ہے اللہ کی طرف، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ المؤمنون میں اولاً اس کا ذکر آیا، لکھا ہے آگے، البتہ نماز کی ظاہری اور باطنی اعتبار سے افادیت اس پر دوام ہے، جسے سورۃ المعارج میں اولاً نمایاں کیا گیا۔ مراد ظاہری اور باطنی اعتبار سے افادیت، افادیت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ۔ یہ فائدہ کب ملتا ہے انسان کو؟ جب وہ دوام اختیار کرے، مسلسل پابندی سے باقاعدہ ادا کرے۔ خشوع خضوع بھی ضروری ہے، مگر یہ سارے فوائد کب ملیں گے؟ جب بندہ باقاعدہ اور پابندی سے، تسلسل سے نماز کو ادا کرے گا۔ تو المعارج میں اس کو نمایاں کیا گیا، وہ جملہ یاد آ گیا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، یا اہم موضوعات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ خشوع پر زور دیا گیا، دوسری جگہ دوام پر زور دیا گیا، اور اس زمن میں تیسری بات تھی کہ نماز کی محافظت کو دونوں مقامات پر بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ خشوع نماز کے اندر کا معاملہ ہے، دوام نماز مسلسل ادا کرنا یہ اس کی کوالٹی ہے، اور اب حفاظت کی بھی بات کر دی گئی۔ تو ہر گوشے کے اعتبار سے جو اہم بات ہے، نماز کی روح خشوع خضوع ہے، فائدہ کب ملے گا؟ جب دوام ہوگا، اور حفاظت کریں گے تو یہ سارے فوائد مزید ہمیں ملیں گے۔ اس حفاظت کا ذکر دونوں مقامات پر، المؤمنون کے آخر میں بھی اور المعارج کی آیات جو زیر مطالعہ ان کے آخر میں بھی کر دیا گیا۔ اب ہم سمجھیں گے خشوع خضوع کو، اور پھر دوام کو، اور پھر حفاظت کو بھی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تین باتیں اب ہم نے نماز کے تعلق سے سمجھنی ہیں۔ خشوع کے لیے لفظ آیا تھا خاشعون، یعنی جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے۔ یہ جھکنا، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، تین اعتبارات سے ہوتا ہے۔ جھکنا تین اعتبارات سے ہوتا ہے۔ پہلا ہے ظاہری طور پر جھکنا، مراد کیا ہے؟ نماز کے تمام ارکان کا متعلقہ آداب کی رعایت کے ساتھ اہتمام کرنا۔ جلد بازی کی نماز نہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود اطمینان سے ادا کرنا، ورنہ جیسے کہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی گئی نماز کی چوری بھلا کیسے؟ فرمایا کہ نماز میں جلد بازی کرنا، رکوع سجود صحیح ادا نہ کرنا، نماز کی چوری۔ ایک ہے ظاہر کا جھکنا، دوسرا کیا ہے؟ باطنی طور پر جھکنا، کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور دل میں بھی اللہ کا خوف ہو، بندہ اللہ کے سامنے جھکا رہے حرام۔ اور اہم ترین بات، پورے وجود کا جھکنا، یہ ہے پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کے آگے جھکنا، پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کے آگے جھکنا۔ رکوع سجود نماز کے وقت اللہ کے سامنے جھکے، تو اسی اللہ کے سامنے پوری زندگی میں جھکے رہنا، یہ پورے وجود کا جھکنا ہے۔ تو ظاہر کا جھکنا، باطن کا جھکنا، پورے وجود کا جھکنا، یہ تین معانی ہیں جھکنے کے، یہ مفہوم ہوا خاشعون کے اعتبار سے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ نماز میں خشوع خضوع کے حوالے سے ایک بات مکمل ہوئی ہے، تاہم نماز میں دوام اور نماز کی حفاظت، اس پر ہم گفتگو مزید آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ایک وقت ہوا ہے وقفے کا، اور وقفہ اس کا بھی حق ہے، کوئی درمیان میں حائل ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج تیسرے حصے کے پہلے درس کے تعلق سے، اور سورۃ المؤمنون اور المعارج کی آیات کا تقابلی مطالعہ، یہ کمپیریٹو اسٹڈی ہمارے سامنے ہے. نماز پر بات ہو رہی تھی، نماز میں خشوع خضوع پر گفتگو مکمل ہوئی تھی وقفے سے پہلے. اب دو اور باتیں سمجھنی ہیں، ایک ہے نماز پر مداومت یعنی دوام، مسلسل اس کو ادا کرنا، اور ایک ہے اس کی حفاظت، یہ دوسری اور تیسری بات ہے. آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون اور والذین هم علی صلاتهم یحافظون. دائمون، نماز پر مداومت، اس کا مطلب ہے باقاعدگی سے ادا کرنا، اور در حقیقت وہی انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے جو نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے. یہ مداومت، مسلسل ادا کرنا، تسلسل سے ادا کرنا، ہمیشہ ادا کرنا. ہر چند گھنٹوں بعد آپ کا میرا امتحان ہوتا ہے، اللہ اکبر کی پکار، کون بڑا ہے، اللہ کا حکم یا کچھ اور، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. یہ اٹھتے ہوئے قدم بتا رہے ہیں کہ ہاں بندہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. اللہ ہمیں دوام عطا فرمائے، تمام نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات نماز کے تعلق سے جو بیان کرنی تھی، نماز کی محافظت یعنی اس کی حفاظت، طہارت، وضو، اوقات نماز، مسجد میں حاضری، جماعت کے ساتھ اہتمام، اور مسائل نماز کا خیال رکھنا. ہاں یاد رہے کہ جماعت کی پابندی مردوں کے لیے لازم ہے، عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے. انہیں کہیں موقع مل گیا، باپردہ ان کے لیے اہتمام ہے تو جماعت میں نماز ادا کر سکتی، مگر ان پر لازم نہیں کی گئی. لیکن حفاظت میں طہارت ہے، وضو، اوقات نماز، با جماعت نماز ادا کرنا، مسائل کا علم ہونا، یہ ساری باتیں حفاظت نماز میں شامل. اور ہاں، نماز کے بعد بھی نماز کی حفاظت ہے. نماز میں اللہ کو بڑا مانتے ہیں تو نماز کے بعد بھی اللہ کو بڑا ماننا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ اسی کے ساتھ جو تین پہلو بیان کرنا مقصود تھے نماز کے تعلق سے، خشوع خضوع، اللہ کے سامنے جھکنا، دوام، مسلسل اور ہمیشہ ادا کرنا، اور حفاظت، ان تین پہلو پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اور بندہ مومن کی تعمیر، اس کی سیرت کی تعمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نماز کا ذکر کسی درجے میں ابھی مکمل ہوا ہے. آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں اور دونوں مقامات کا مطالعہ کریں گے، یعنی المؤمنون کی بھی آیات اور المعارج کی بھی آیات. اب جو ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 3 ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو غیر ضروری کاموں سے دور رہتے ہیں. کامیاب کون ہوں گے جو غیر ضروری کاموں سے دور رہتے ہیں؟ المعارج کی آیات کی طرف چلتے ہیں. المعارج کی آیات 26, 27 اور 28. والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو روزے جزا کو سچ سمجھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے. یہ المعارج کی تین آیات. آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور اہل ایمان کی بنیادی صفات پر ہماری گفتگو جاری ہے. ذکر آ رہا ہے، لکھا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ المؤمنون کی آیت ہے کہ وہ لغو یعنی غیر ضروری باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. لغو سے مراد وقت گزاری، ٹائم کلنگ کے وہ مشاغل ہیں جو نہ دنیاوی زندگی کے لیے مفید ہیں اور نہ ہی آخرت کے لیے کار آمد. ایسے تمام کام، ایسے تمام مشاغل جن میں دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہیں اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، اور انسان وقت برباد کر رہا ہے اس کے اندر، جنہیں ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے. خاص طور پر آج کے دور میں اسپورٹس کا جو معاملہ ہے، اسی طریقے پر میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال، پھر جو گیجٹس آج ہمارے پاس ہیں، ان کا جو بے دریغ اور بے جا استعمال کیا جا رہا ہے، یقیناً اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ بندہ کہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. تو ایسے تمام مشاغل یا کام، ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز، نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہے، نہ آخرت کو کوئی فائدہ اس کے اندر ہے، ان سے بچنے کی ترغیب ہمارے دین نے دلائی ہے. آگے لکھا ہے سورۃ المعارج میں وضاحت ہے کہ بندہ مومن آخرت میں جواب دہی کے احساس اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے لا یعنی مشاغل سے اجتناب کرتا ہے. لا یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں اور مشغلے کی جمع مشاغل. المؤمنون میں کیا آیا؟ بچتے ہیں. المعارف میں کیا آیا؟ آخرت کا خوف رکھتے ہیں. آخرت سامنے ہوگی تو بندہ پھونک پھونک کر قدم اٹھائے گا, وہ اس زندگی کو ایک ایسٹ نہیں سمجھے گا, ایک لائبلٹی سمجھے گا. اسے پتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہے, تو جب آخرت پیش نظر ہو تو کیسے ممکن ہے کہ مومن اپنے وقت کو برباد کرنے کی کوشش کرے, حالانکہ اسے معلوم ہے سوالات ہوں گے. سورہ عصر میں ہم نے سمجھے تھے زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, ایک انسان کے اسلام کی خوبی لا یعنی باتوں کا ترک کر دینا ہے. ایک انسان کے اسلام کی خوبی لا یعنی باتوں کا ترک کر دینا ہے. بندہ مومن واقعتاً اسلام پر عمل پیرا ہوگا تو لا یعنی باتوں کو, فضول باتوں کو, بیکار باتوں کو چھوڑ دے گا. ہم بھی جائزہ لیں آج ہمارے اوقات کہاں لگ رہے ہیں اور کہاں لگنے چاہیے. بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں, اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 4, والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور جو تزکیہ کرتے رہتے ہیں. المعارج کی آیات 24 اور 25, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, اور جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والے اور محروم کا. یہ دو آیات المعارج کی اور ایک آیت المؤمنون کی, ایک طرف تزکیے کا ذکر ہے اور دوسری طرف مال میں حصہ مقرر کیے جانے یا ہونے کا بیان ہے جو خرچ ہوتا ہے محتاجوں پر. آئیے ان دونوں کے ربط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. زکوٰۃ کا لفظ ہم واقف ہیں, اس کے لغوی معنی پاکیزگی کے ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی وہ معین صدقہ جو ہر صاحب نصاب کو اللہ کے طے کردہ مصارف میں ہر سال دینا لازم ہے. واقف ہم لوگ سالانہ بنیادوں پر جو زکوٰۃ کی پیمنٹ ہوتی ہے یہ معین فرض صدقہ ہے جو سالانہ بنیادوں پر دینا ہوتا ہے. لغوی معنی زکوٰۃ کے پاکیزگی, اور اصطلاحی طور پر یہ ارکان اسلام میں شامل ہے, پلرز آف اسلام میں شامل ہے. سالانہ بنیادوں پر جو معین حصہ مال کا دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ کہلاتے ہیں, ہم واقف ہیں اس سے. ہاں مزید آگے لکھا ہے, یہاں زکوٰۃ کا لفظ لغوی معنی میں آیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ لفظ فاعلون ہے. الفاظ پہ غور کیجئے گا, اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, والذین هم للزکاۃ فاعلون, یا فاعلون کا لفظ آیا ہے. عام طور پر ایتا کا لفظ آتا ہے, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکا, جب وہ فرض معنی جو فرض زکوٰۃ کی ادائیگی اس کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر ایتا کا لفظ آتا ہے. یہاں المؤمنون کی اس آیت میں فاعلون کا لفظ ہے, چنانچہ آگے لکھا ہے گویا یہاں زکوٰۃ کا لفظ تزکیے کے معنی میں آیا ہے. یہاں زکوٰۃ کا لفظ وہ معین صدقہ جو اینولی پیمنٹ کی جاتی ہے زکوٰۃ کی, اس معنی میں نہیں بلکہ وسیع تر معنی میں آیا, اور وہ ہے تزکیے کا مفہوم, جس مفہوم میں یہاں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا. اب آپ سے آپ سوال پیدا ہوگا تزکیہ کسے کہتے ہیں, آئیے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. تزکیے کا مطلب نشو نما کرنا, پروان چڑھانا, اور ان رکاوٹوں کو دور کرنا جو پرورش میں حائل ہیں. نشو نما دینا, پروان چڑھانا اور رکاوٹوں کو دور کرنا. ایک مالی پودا لگاتا ہے یا آپ اور ہم بھی لگاتے ہیں, کھاد لیتے ہیں ضروری ہے, پانی دینا ضروری ہے اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ وہ جھاڑیاں نکل آتی ہیں, کچھ پیلے پتے ہوتے ہیں وہ باقی نیوٹریشن لے لیتے ہیں, ساری توانائی لے لیتے ہیں, جھاڑیاں ہٹا دیتے ہیں, پیلے پتے ہٹا دیتے ہیں تاکہ صحت مند پودا پروان چڑھتا رہے. بس یہی تزکیہ ہے. کیا مطلب؟ پرورش دینا اور پرورش میں جو رکاوٹ آئے اس کو دور کرنا, یہ تزکیے کا عمل ہے جو مالی کرتا ہے یا پودا لگانے والا کرتا ہے. آپ کا میرا تزکیہ کیا ہوگا؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں. انسان اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کرتا ہے اور پسندیدہ چیزوں کو تقویت دیتا ہے تو یہ عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں, احتساب اکاؤنٹیبلٹی کو کہا جاتا ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں, انسان اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کرتا ہے اور پسندیدہ چیزوں کو تقویت دیتا ہے تو یہ عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے. اپنی روح کو پروان چڑھانا ہے نا, اللہ سے قریب کرنا ہے, تو جو چیزیں تقویت دیں نیکی کا کام, خیر کا کام, وہ کرے گا, اور جو چیز رکاوٹ بنے روحانی ترقی میں, اللہ سے تعلق میں, وہ گناہ کے کام ہیں, ان کو ترک کر دیں گے. تو نیکی کا عمل کرنا, بدی کا عمل ترک کر دینا, وہ پودے والا معاملہ ذہن میں رکھیے, یہ تزکیہ ہے ایک بندے کا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رکاوٹ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت. چنانچہ قرآن کہتا ہے سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، اور بے شک انسان مال سے شدید محبت کرنے والا ہے، بڑی شدید محبت ہے. کبھی اتنا ہوتا ہے کہ مال کا بت بن کر اس کی پوجا کی جاتی ہے. حدیث بخاری شریف میں تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو انسان کی روحانی ترقی میں، تزکیہ نفس کے عمل میں، اللہ سے تعلق کے بڑھنے میں مال کی بڑی شدید محبت ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے جب تک مال کی محبت دل سے نہ نکلے گی انسان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ لکھا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 کے حوالے سے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال میں سے صدقہ قبول کیجئے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہیں. تو یہ مال کا خرچ کیا جانا یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں؟ مال کی بڑی شدید محبت ہے، اور اس محبت کو نکالنے کا راستہ یہی ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو نکالتے رہے، خرچ کرتے رہے اللہ کی راہ میں، اور جو جہاں دین نے خرچ کرنے کو بتایا تو یہ مال کی محبت نکلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد المعارج کی آیات کو دیکھتے ہیں ان کا رب کیا بنتا ہے. فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے مال میں معلوم اور مقرر حصہ ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. حق و معلوم کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کے پاس ضرورت سے زائد مال مستحقین کا حق ہے. یہ حق کا لفظ قرآن نے یہاں بھی استعمال کیا، اور ایک اور حوالہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو. یہ ہمارے دین کا بڑا پیارا اپیلنگ انداز. اگر تمہارے پاس مال زیادہ ہے تو ہے تو اللہ کی عطا، جو تمہاری حاجت پر لگ گیا وہ بھی اللہ نے دیا، وہ بھی اللہ کا تھا، تمہارا نہیں تھا. لیکن جو زائد از ضرورت ہے، تمہاری نیڈز سے زیادہ ہے، دوسرے کا حق ہے، تمہارے مال میں رکھ دیا گیا اخلاقی طور پر، تو اگر تم اس کو دو گے تو اس پر احسان نہیں کرو گے، اپنا فرض اور اس کا حق ادا کرو گے. اس اپیلنگ انداز کے ذریعے قرآن دوسروں کی مدد کرنے پر ہمیں رغبت دلا رہا ہے. حق و معلوم بڑے پیارے الفاظ اس مقام پر آئے ہیں. لکھا ہے تزکیہ نفس کے لیے مال خرچ کرنے کی قانونی صورت تو وہ معین حصہ ہے جس سے زکات کہا جاتا ہے، البتہ اخلاقی اعتبار سے اس کی انتہائی صورت وہ تمام مال اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے جو ضرورت سے زائد ہو. قانونی طور پر زکات کی فرضیت ہے، لیکن اس سے آگے بھی خرچ کرنا، اور اس کی انتہا کیا ہے وہ اس آیت میں ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. یہ انتہا ہے، کم از کم زکات انتہا، جو ضرورت سے زائد دے دو، درمیان میں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جتنا خرچ کریں گے اتنا اجر اللہ کے ہاں پاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر ناظرین کرام دو آخری باتیں اس آیت اور اس تزکیہ نفس کے حوالے سے. لفظ فاعلون اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ تزکیہ نفس کے عمل پر مسلسل کاربند رہنا ہے. فاعلون کرنے والا، مسلسل کرنا ہے اس عمل کو، یہ کوئی ایک دو دفعہ، ایک دو گھنٹے، ایک دو مہینے کا کام نہیں ہے. اور آخری بات لکھی ہے اپنے وجود میں تطہیر و تعمیر تزکیہ نفس کہلاتی ہے. تطہیر پاک کرنا، تعمیر پروان چڑھانا، وہی رکاوٹ دور کرنا اور نشونما دینا. اپنے وجود میں تطہیر و تعمیر تزکیہ نفس کہلاتی ہے، اور اسی تزکیے کا اگلا درجہ خارج میں تطہیر اور تعمیر ہے، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. یہ میں اکیلا نہیں رہتا اس معاشرے میں، ایک سوسائٹی کا میں حصہ، ایک نظام کا حصہ ہوں. اپنے اندر بھی تطہیر و تعمیر کا عمل کرنا ہے، اور خارج میں بھی تطہیر و تعمیر کا عمل کرنا ہے. برائی کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے، نیکی کو پروان کرنے کی کوشش کرنی، تاکہ یہ ماحول میرے لیے فیوریبل ہو کہ میں اپنا تزکیہ کر سکوں اور اللہ کو راضی کر سکوں. الحمدللہ ناظرین کرام تزکیہ نفس کے تعلق سے بھی ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اس کے بعد اگلی آیات میں ایک اہم معاملے پر گفتگو آ رہی ہے، اور وہ ہے جنسی جذبے پر قابو پانا. دونوں مقامات پر، المؤمنون میں بھی اور المعارج میں بھی، ایک ہی آیات آئی ہیں. اس سے وہ اصول بہت واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے سے کی وضاحت بھی کرتا ہے، اور قرآن اپنے مضامین کو بار بار دہراتا بھی ہے. آئیے اگلی آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور یہ آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی آیات 5-7 اور سورۃ المعارج کی آیات 29-31، اور دونوں مقامات پر ایک ہی الفاظ ہیں. آیت نمبر المؤمنون کے ہمارے سامنے ہیں 5-7، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کے، فانہم غیر ملومین، تو اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو لوگ جنسی تسکین کے لیے اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کریں گے، فاولئک هم العادون، وہی لوگ حد سے نکلنے والے ہیں. یہ ترجمہ ہے تین آیات کا جو المعارج اور المؤمنون دونوں مقامات پر آئی ہیں، اور گفتگو آ رہی ہے جنسی جذبے پر قابو رکھنے کے حوالے سے. ایک فطری جذبہ یا خواہش انسان میں رکھی گئی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے شریعت نے راستہ بھی عطا فرمایا، اور اس جذبے کا قابو میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے. لکھا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کے حیوانی تقاضوں میں انتہائی شدید ایک انسٹنکٹ ہے جو بڑا شدید رکھا گیا انسان کے اندر. ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ مَن يَضْمَن لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَن لَهُ الْجَنَّةِ. بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے بارے میں ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. اندازہ کیجئے، جنت کے حصول کا راستہ بتایا جا رہا ہے، زبان کنٹرول میں رہے اور شرمگاہ بھی کنٹرول میں رہے. کوئی تو وجہ ہے، ایمان والوں کی بنیادی صفات میں سے یہ صفت ذکر کی جا رہی ہے. مزید آگے، دیگر مذاہب میں جنسی جذبے کو ایک برا جذبہ سمجھا جاتا ہے، اور جائز طریقے پر بھی پورے کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے. عیسائیت کو لیجئے، وہاں ایک پادری نکاح نہیں کر سکتا، اور جو نکاح کر چکا وہ پادری نہیں بن سکتا. وہاں تو اس کو شجر ممنوعہ یعنی پروہیبیٹڈ قرار دیا جاتا ہے، معاذ اللہ، اور برا سمجھا جاتا ہے. جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنسی تسکین کا سامان سیکس ڈسپلن کے تحت صرف بیویوں یا کنیزوں سے. کنیزوں کے بارے میں ایک بات پہلی میں کہہ دوں، پھر نکاح کے تعلق سے بات کر لیں گے. یہ ایک وقتی مسئلہ ہوتا ہے، نوٹ کیجئے گا. کنیزوں کا معاملہ جنگی حالات کے موقع پر ہنگامی نوعیت کا مسئلہ ہے، اور ہنگامی بنیاد پر اس کو ٹیکل کرنے کا راستہ اسلام نے عطا فرمایا. پی او ڈبلیوز، پرزنرز آف وار کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ تفصیلی احکامات ہمارے فقہا نے بھی بیان فرمائے ہیں، اور تفاصیل میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں. فی الوقت جائز واحد راستہ وہ نکاح کا بندھن، بلکہ نارملی کہیے عام حالات کے اندر نکاح کا راستہ عطا کیا گیا اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ زوجین ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان بھی کریں، باعث بھی بنے، اولاد کا حصول بھی ہو، نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے، حیا محفوظ رہے، تو معاشرہ پاکیزگی کی طرف بڑھے گا اور پاکیزہ بنیادوں پر استوار ہوگا. تو ہمارے دین نے ان باتوں کو چینلائز کیا ہے اور صحیح رخ پر ڈھالا ہے، اور کچلا نہیں انسانی جذبات کو، بلکہ ڈسپلن دیا ہے اور صحیح رخ پر اس کو ڈھالا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی دو صفات جو بیان ہو رہی ہیں، معروف صفات ہیں، ایفائے عہد اور ادائے امانت، وعدے کو پورا کرنا اور امانت کو ادا کرنا. سورۃ المؤمنون میں الفاظ آئے آیت نمبر 8 میں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. اور المعارج میں آیت نمبر 32 اور 33 میں ذکر آیا، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، والذین هم بشهاداتهم قائمون، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں. ناظرین کرام، یہ دونوں مقامات پر امانت اور ایفائے عہد کا ذکر آیا، شہادت کا بھی ذکر آیا، بات کریں گے انشاءاللہ انہی آیات کی تشریح کے ذیل میں. اب الفاظ ہمارے سامنے المؤمنون کی آیت نمبر 8 کے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں. لکھا ہے، تمام معاملات انسانی امانتوں اور معاہدوں پر منحصر ہوتے ہیں، اور ادائے امانت اور ایفائے عہد کا وصف انسانی شخصیت اور کردار کی عکاسی کرتا ہے. یہ بہت بنیادی صفات ہے بندہ مومن کی، اور اسی سے انسان کے کردار کا عکس سامنے آتا ہے کہ وہ کتنا کھرا ہے. نوٹ کیجئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے مسند احمد میں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. یہ حدیث پہلے بھی سنائی جا چکی ہے، جب آیت البر نیکی کی حقیقت والی آیت کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو ایمان نہیں اگر امانت نہیں، اور دین نہیں اگر عہد کی پاسداری نہیں. پھر منافق کی تین نشانیاں جو نبی اکرم علیہ السلام نے بیان فرمائی، بخاری کی روایت، آیت المنافقی ثلاث، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، زاد فی روایت لمسلم، و ان صام و صلى و زعم انه مسلم. منافق کی تین نشانیاں ہیں، یعنی تین برائیاں جو اس کے کردار میں راسخ ہو جاتی ہیں، پختہ ہو جاتی ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان، یہ عبادات اس کی اپنی جگہ پر، اگر کردار میں یہ بگاڑ ہے تو منافق ہے، اگر تینوں برائی ہیں تو پکا منافق، اور جتنی برائی اتنا پرسنٹ وہ منافق۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ اہمیت ہے کردار کے تعلق سے۔ پھر امانت اور وعدہ تفصیل ہے اس کے اندر، صرف چند باتوں کا اشارہ کر دوں۔ امانت وہ شے یا مال جو کسی نے کسی کے پاس رکھوایا ہو، یہ تو امانت کا مختصر سا ایک بیان ہے۔ وسیطر تصور کیا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں۔ کسی مجلس کی خصوصی کاروائی، منٹس آف دا میٹنگز بھی کہتے ہیں ہم، کسی کا راز، کوئی اختیار یا منصب، کسی طلب کرنے والے کے لیے مشورہ، کسی کے حق میں رائے، پھر انسان کو ملنے والی ہر نعمت اور صلاحیت، سب کچھ امانت ہے، اور ہمیں ان امانتوں کا بھی جواب دینا ہے۔ اور ہاں، پھر معاہدہ، معاہدے کی بھی تین اقسام پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا آیت البر پہلے حصے میں ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ تین قسم کے معاہدات ہوتے ہیں، اپنے آپ سے، مثلا نیکی کا ارادہ کرنا، گناہوں پر توبہ کرنا، بندوں سے معاہدے، حقوق و لباد کی ادائیگی، ملازمت، کاروبار یا دیگر پیشہ ورانہ معاہدات، پروفیشنل ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے مؤمنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، کلمہ پڑھ کر ہم نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، جنت کا وعدہ اللہ کا اور بندگی کا عہد میرا اور آپ کا، اپنے آپ سے، بندوں سے اور اللہ سے بھی وعدے، اللہ ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت کا ذکر آیا تھا سورۃ المعارج میں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے ذیل میں ہم نے لکھا ہے شہادت بھی امانت ہی کی شکل ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی عطا کردہ کتاب یعنی ہدایت ربانی ہے، جس کی تعلیمات کی قول و عمل سے گواہی دینا ہم سب پر فرض ہے، اور اس سے پہلو تہی سب سے بڑا ظلم، اور ختم نبوت کی وجہ سے نوع انسانی کے سامنے دین حق کی گواہی دینے کا فریضہ اب مسلمانوں کے ذمے ہے۔ تو شہادت بھی امانت کی قسم، اور سب سے بڑی شہادت اللہ کے دین کی گواہی۔ قرآن بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ وہ ہمیں دین پہنچا گئے، اب ہمیں انسانیت کے سامنے دین کو پیش کرنا ہے، قولی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اور نظام کی سطح پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیات، جنت کی وراثت کا اعلان، سورۃ المؤمنون میں ذکر آیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جو وارث بنیں گے ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں والی جنت کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور المعارج میں فرمایا، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ یہ حسین انجام ہے اللہ کے نیک بندوں کا، جن کی بنیادی صفات آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ذکر آ رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کا جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ ویسے تو سب انسان اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم تو بھکاری ہیں اللہ کے، مگر اللہ کی شان کریمی، وہ اعزاز فرمائے گا، اکرام فرمائے گا اپنے بندوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی شان کریمی کا بیان ہے۔ مزید بنا، لیکن اس کی شان کریمی ہے کہ وہ جنت میں اپنے نیک بندوں کا مہمانوں کی طرح اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ اور سورۃ المؤمنون میں اللہ کے اکرام کی وضاحت ہے، اللہ کے نیک بندے فردوس کے وارث ہوں گے، یعنی ایسی جنت جس کے سائے انتہائی ٹھنڈے اور گھنے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جب بھی اللہ سے مانگو فردوس مانگا کرو۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کا یہ درس جو قدر طویل بھی ہوا، مکمل ہوا، تیسرے حصے کا پہلا درس، بندہ مومن کے بنیادی اوصاف، سورۃ المؤمنون کی آیات 1-11 اور سورۃ المعارج کی آیات 19-35 کی روشنی میں۔ پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح 5 سوالات نوٹ کیجئے گا، اور آپ کے علم ہے کہ آپ ای میل کے تھرو ہمیں اپنے آنسر سبمٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال نوٹ کیجئے گا اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں ایمان سے کیا مراد ہے، نماز یا روزہ یا زکات یا حج؟ دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا، خاشعون کا لفظ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، 3, 4, 5 یا 6؟ تیسرا سوال نوٹ فرمائیے گا، جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت کس کی نشانیاں ہیں؟ ہینگ کر دیجئے گا بھائی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت کس کی نشانیاں ہیں؟ مشرک یا منافق یا یہود یا نصارہ کی؟ چوتھا سوال نوٹ فرمائیے گا، معاہدوں کی کتنی اقسام ہیں؟ تو بہت آسان سوال ہے، معاہدوں کی کتنی اقسام ہیں؟ دو، تین، چار یا پانچ؟ اور آج کا آخری اور پانچواں سوال ہے، نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ خشوع، خضوع، محافظت یا مداومت؟ درست جواب ٹک کیجئے گا اور ہمیں بھیجئے گا جیسے کہ آپ ای میل پہ ہمیں بھیجتے ہیں. ناظرین کرام، وزٹ کرتے رہیے mq.quranacademy.com. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تیسرے سے کے دوسرے درس کا مطالعہ کریں گے جو کہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات پر مشتمل ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.